نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. سورة أعراف کی تلاوت کی گئی ہے آج. اس سورت میں حضرت آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے جو آپ سورہ بقرہ میں چوتھے رکوع میں سن چکے ہیں. پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ والوزن یومئذ الحق, انسان جو کچھ بھی کرتا ہے, جو اعمال بھی انجام دیتا ہے اچھے یا برے, قیامت کے دن ان کا وزن کیا جائے گا. وزن کس طرح سے ہوگا؟ اس زمانے میں تو اس قدر تولنے کی چیزیں آ گئی ہیں کہ اب کوئی چیز حیرت کی معلوم نہیں ہوتی, یعنی وہ چیزیں بھی تولی جاتی ہیں جو کبھی جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہوا کو تولا جاتا ہے, سردی اور گرمی کے پیمانے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کتنی گرمی ہے کتنی سردی ہے, اور مختلف چیزیں ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے عمل کو ہی کوئی شکل دے دیں اور اس کو تول دیں. تو قیامت کے دن اللہ تعالی بہرحال وزن کریں گے اعمال کا. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جس کے اعمال بھاری ہو گئے, پلڑے بھاری ہو گئے, تو وہ کامیاب لوگ ہیں. ومن خفت موازینہ, اور جو تول میں ہلکا رہ گیا, فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون, تو یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی نظر میں بعض لوگوں کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں, دیکھنے میں چاہے وہ کتنے موٹے تازے کیوں نہ ہوں, لیکن اللہ کی نظر میں ان کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ دیکھنے میں وہ ہلکے پھلکے سے نظر آتے ہیں, لیکن اپنے اعمال کی بنا پر اللہ کی نظر میں بڑی بھاری بھرکم ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ تم ان کی ٹانگوں کی طرف نہ دیکھو, اگرچہ ان کی ٹانگیں دیکھنے میں پتلی دبلی سی ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہت بھاری ہے. تو حقیقت یہی ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے ہلکا یا بھاری ہے. اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں اللہ رب العزت بعض اعمال کو انسان کے لیے انسیت کا سبب بنا دے گا. قرآن مجید ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, اور دیگر چیزیں ہیں جو قبر میں اس کے لیے کام دیں گی کہ وہ ان سے وہ انسیت حاصل کرے, اور یہ مجسم شکل بن کر سامنے آ جائیں گے. تو اللہ رب العزت کے لیے خود عمل کا تولنا بھی کچھ مشکل نہیں ہے, اور عمل کو کوئی شکل دے دے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں سو کر سکتے ہیں, وہ اس پر قادر ہے. اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ والوزن یومئذ الحق, قیامت کے دن جو اعمال ہیں وہ ان کا وزن کیا جائے گا. اور بہت ساری آیات میں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے خود اس کا ذکر بھی فرمایا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور اسی طریقے سے دیگر آیات ہیں جس میں اس بات کو کی وضاحت کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ہم انسانوں کے اعمال کو تولیں گے. تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے تولیں گے یہ زیادہ بہتر طور پر وہی جانتے ہیں, لیکن یہ کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر. اگلے پورے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے, شیطان نے جو سرکشی کی تھی اس کا ذکر ہے. ایک خاص بات یہاں پر البتہ ہے جو پہلے بھی آئی ہے, لیکن اس کو بیان نہیں کیا گیا, کہ شیطان نے جب اس کو جنت سے نکالا گیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے مہلت طلب کی. قال انزلنی الى یوم یبعثون, اے اللہ مجھے مہلت دے دیجئے یوم یبعثون, یعنی بعثت کے دن تک, جس دن کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں, یعنی دوبارہ سور پھونکیں گے, لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے مرنے کے بعد, اس وقت تک مجھے آپ مہلت دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک من المنظرین, تجھے مہلت دی گئی. اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یوم بعثت تک اس کو مہلت دی گئی, لیکن اصل میں دوسری جگہ جو آیات ہیں قرآن مجید کی, اس میں الى یوم الوقت المعلوم بھی موجود ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یوم البعث تک نہیں ہے, بلکہ وہ وقت اللہ کو معلوم ہے کہ کب تک اسے مہلت دی گئی. اس لیے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اس کو 62 کے دن تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے, تو پھر اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا بھی موجود ہونا ضروری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی باقی رہے گی اور شیطان بھی باقی رہے گا, جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب تو یہاں پر الی یوم الوقت المعلوم, جیسا کہ غالباً 23 پارے میں یہ آیت قرآن مجید کی ہے کہ الی یوم الوقت المعلوم, کہ ہم نے تجھے مہلت دی ہے ایک وقت معلوم تک, اور وہ وقت معلوم اللہ کے علم میں ہے کہ کون سا وقت ہے, اور زیادہ ترجیح اسی بات کو دی گئی ہے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا جس سے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے, تو یہ شیطان بھی ہلاک ہو جائے گا, اور پھر ایک وقت تک خاموشی رہے گی, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی باقی نہ رہے گا. پھر جب دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے, یعنی اسرافیل علیہ السلام کو, کہ ان کو پہلے ان کو زندہ کیا جائے گا اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب آپ سور پھونکیے, تو دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو اس وقت جب تمام لوگ زندہ ہوں گے تو یہ بھی زندہ ہو جائے گا. تو بہرحال اس وقت معلوم تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی, اور یہاں یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انفعالیت سے پاک ہے, اثر سے پاک ہے. حالانکہ اس نے سرکشی کی, اللہ رب العزت کے حکم کو توڑا, اللہ نے سجدے کا حکم دیا اس نے سجدہ نہیں کیا, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی کوئی بات نہ مانی جاتی, لیکن اللہ رب العزت نے اس وقت بھی جب اس نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ کافروں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے اس دنیا میں, لیکن آخرت کا جہاں تک معاملہ ہے تو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, آخرت میں کافروں کی دعا کوئی قبول نہیں ہوگی, کسی بات کوئی بات ان کی نہیں مانی جائے گی, لیکن دنیا میں اللہ رب العزت بعض اوقات آزمائش کے طور پر امتحانا ان کی بات کو مان لیتے ہیں. تو یہاں پر اسی کو ذکر کیا گیا ہے. بہرحال اور ایک بات اس طرف بھی توجہ دلانے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم و حوا کو جنت کی بادشاہت عطا فرمائی اور وہاں رہنے کا ان کو ٹھکانہ عطا فرمایا, لیکن یہ شیطان ایسا عزلی دشمن ہے کہ اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے جنت میں پہنچ گیا, اور پہنچنے کے بعد وقاسمہما, دونوں کو قسمیں دے دے کر, یعنی حضرت آدم کو بھی حضرت حوا کو بھی قسمیں دی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, انی لکما لمن الناصحین, میں تو تم دونوں کو نصیحت کرنے والا ہوں, یعنی وہاں پر بھی جھوٹ بولا, اور حضرت آدم کو حضرت حوا کو قسمیں دی. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہیں جو اس درخت کے کھانے سے منع کیا گیا ہے تو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر تم نے کھا لیا تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے, کبھی نکالے نہیں جاؤ گے, تو میں تمہارا خیر خواہ ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کھا لو تاکہ تم ہمیشہ جنت میں رہو. تو بہرحال حضرت حوا کو اس نے کسی طریقے سے برغلا لیا, اور پھر حضرت حوا نے پہلے خود اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانا کھا لیا, جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے دونوں کو جنت سے نکال دیا, اور جو بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ چھین لی. لیکن یاد رکھیے, یہاں جو میں جس نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا وار جو انسان پر ہوتا ہے وہ عریانیت پر ہوتا ہے, اس لیے کہ اس نے اپنی ان باتوں کے ذریعے یہ کیا کہ حضرت آدم و حوا کو پھسلایا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. یہ وہ بات ہے جو میں پہلے عرض کر دی تھی کہ تم دونوں یا تو فرشتے بن جاؤ گے اس درخت کے کھانے سے, یا پھر ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے. وقاسمہما, اور دونوں کو قسم دلا کر یہ یقین دلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا, جیسے ہی انہوں نے وہ درخت کھایا ان کا لباس سب سے پہلے اتر گیا, اور دونوں کے دونوں برہنہ ہو گئے. شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ وہ انسانیت کو سب سے پہلے ننگا کرتا ہے. آج بھی شیطان کا سب سے پہلا وار یہی ہے, اور ترقی اس کے بغیر کوئی سمجھتا نہیں ہے جب تک کہ کوئی کپڑے نہ اتارے, چاہے وہ آدھے لباس پہنے یا تھوڑا سا لباس پہنے یا بالکل نہ پہنے, اس کو ترقی سمجھتے ہیں, اور لباس پہننے کو سمجھتے ہیں کہ ترقی کے خلاف. اس رکوع کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے لباس کے بارے میں کچھ احکام بیان فرمائے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, کہ بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے، وہ لباس کیسا ہے کہ جو تمہارے لیے ساتر ہے، ستر پوشی کرنے والا ہے. یعنی سب سے پہلے کام لباس کا یہ ہے کہ انسان کی جو ستر پوشی کی جگہ ہے اس کو چھپاتا ہے وہ. اور دوسرے یہ ہے کہ وریشا، سردی اور گرمی سے بچاؤ کا. تو گویا اس میں ایک سلیقہ بھی ہے کہ سلیقے سے پہنو جس سے سردی گرمی سے اس میں بچاؤ ہو سکے. اور پھر تیسرا ایک لباس فرمائے کہ وہ لباس التقوی ذلک خیر، تقوی کا لباس یہ سب سے زیادہ بہتر. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان لباس نہ پہنے، بلکہ یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں اس میں بھی تقوی ہے اصل میں. اس لیے کہ اگر اس کو ہم اس طریقے سے نہیں پہنیں گے جیسے کہ حکم ہے تو یقیناً ہمارے اعضاء مستورہ ظاہر ہوں گے. لباس کو چست اگر کوئی پہنے گا تو اس میں اعضاء مخصوص جو ہے وہ ظاہر ہوں گے، نظر آئیں گے. لہذا تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، انسان کی نظر بہکے گی. اور پھر وہ تقوی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لباس کے ذریعے سے ہمیں تقوی حاصل ہو، وہ تقوی ہم حاصل نہیں کر سکتے. شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم لباس سے جو ہے وہ عاری ہو جائیں، اور خصوصیت کے ساتھ صنف نازک کے طور پر آپ دیکھیں کہ سردی اور گرمی کا لباس، عورتوں کو سردی نہیں لگتی، مردوں کو تو پھر بھی لگتی ہے، لیکن عورتیں سردی میں بھی ایسا لباس پہنتی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ مرد تو سواٹر پہنے ہوئے ہوتے ہیں کئی کئی، اور مردوں عورتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایسی آستینیں پہنی بھی ہوتی ہیں، آستین ہوتی ہی نہیں، پہنی بھی کیا ہوتی ہے. تو یہ شیطانی چالیں ہیں اصل میں جس سے مسلمانوں کو شیطان جو ہے وہ برگلاتا ہے. تو اس لیے حضرت آدم و حوا کے ماں ساتھ بھی معاملہ یہی کیا، سب سے پہلے جو حملہ ہوا وہ اسی بات پر ہوا. یاد رکھیے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکات ہے، سب سے پہلی چیز لباس. اگر لباس نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوتی. مردوں کے لیے بھی ستر پوشی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ستر پوشی ضروری ہے، تو دونوں کے لیے. تو لباس سب سے پہلی چیز ہے ایمان کے بعد. تو اللہ رب العزت نے اس میں خاص احکام بھی نازل فرمائے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. تقوی کا لباس جو ہے وہ بہترین لباس ہے، اس کو یہاں پر ذکر بھی فرمایا. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا، دیکھو یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. دیکھیے یہاں صرف مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے بلکہ تمام ذریت آدم کو خطاب ہے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، آزمائش میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے اس نے نکالا. ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں کے لباس اتروا دیے اس نے. لیوریہما سوآتہما، یعنی جس چیز سے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے تھے، شیطان نے سب سے پہلا حربہ یہ استعمال کیا کہ اس سے ان کا لباس اتر گیا، جو شاہی لباس تھا ان کا اتار دیا گیا. اور بعد میں پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اعضاء کو مستور جو چھپانے والی جگہ ہیں جنت کے درختوں کے پتوں سے چھپاتے تھے. لیوریہما سواتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے. من حیث لا ترونہ، تم نہیں دیکھ سکتے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہمیں اللہ آپ کی پناہ میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شیطان کو دیکھتے ہیں. چھوٹا شیطان ہو بڑا شیطان ہو، اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا. شیطان کو ہم نہیں بے شک دیکھ سکتے، لیکن اللہ رب العزت ہر ایک کو دیکھ سکتے ہیں، وہ شیطان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس لیے وہ کہاں چھپا ہوا ہے، کس طرح سے وار کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وار سے بھی آگاہ ہے. اور قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دشمن سے آگاہ کیا ہے کہ دیکھو شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، تمہیں کہیں ورغلا نہ دے. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، تمہارا شیطان دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن بناؤ. اور شیطان کا دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرو، شیطان کی بات نہ مانو، ورنہ شیطان تو یہ نہیں چاہتا کہ تم جنت میں جاؤ. جب اسے ہمارے ماں باپ کے لیے یہ نہیں چاہا کہ وہ جنت میں رہیں، تو اس کی اولاد کے لیے کیسے چاہے گا؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی وجہ سے تو اس کو جنت سے نکالا گیا، تو اس لیے وہ ہمارا ازلی دشمن ہے. تو ہمیشہ شیطان کو اپنا دشمن رکھنا سمجھنا چاہیے، اور ایسے تمام کاموں سے، خاص طور پر جو بے حیائی کے کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اسی لیے آگے فرمایا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، یہاں سے ایک اور بات ذکر کی کہ شیطان نے بعض لوگوں کے کاموں کو مزین کر دیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے زمانے سے پہلے، جو کفار تھے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے برہنہ ہو کر، یا تو وہ کرائے پر کچھ لباس خریدتے تھے، لباس لیتے تھے کرائے پر، اور یقیناً قریش وہ لباس مہیا کرتے تھے، اور جن کے پاس لباس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ قریش کتنوں کو لباس مہیا کر سکتے تھے، لہذا عام طور پر مرد اور عورتیں سب ننگے طواف کرتے تھے. اور جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تو کہتے ہیں کہ قالوا وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے ماں باپ کو ایسے ہی پایا، باپ دادا ہمارے ایسے ہی کرتے رہے، اور ساتھ میں پھر جھوٹ بولتے تھے، واللہ امرنا بها، اللہ نے بھی ہمیں اس کا حکم کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ فحش کاموں کا حکم نہیں کرتا، یہ بے حیائی کا کام ہے. تو عورتوں کے لیے خاص طور پر ایسا لباس پہننا جو ان کے جسم کو چھپا نہ سکتا ہو، یہ بے حیائی کا کام ہے. اور خاص طور پر اس میں زیادہ ذمہ دار مرد ہیں، یعنی عورتیں تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر جو کچھ بھی ہے، لیکن اس میں مرد کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. اگر گھر میں تربیت صحیح ملے گی تو یقیناً ہماری بچیاں بھی صحیح ان کو تربیت حاصل ہوگی. اگر بچپن سے ان کے لباس پر توجہ دی جائے گی تو یقیناً بڑے ہو کر بھی وہ ایسا لباس پہننے سے گریز کریں گی جو بے حیائی کا لباس ہوگا. لیکن اگر بچپن ہی سے بچیوں کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ جس کو پہن کر ان کو شرم محسوس نہ ہوتی ہو، تو بڑے ہونے تک وہ پھر عادت بن جائے گی ان کی، اور پھر وہ ایسے لباس پہننے میں کوئی آر محسوس نہیں کریں گی. کیونکہ جب دیکھیے بعض اوقات بچیوں میں حیا شرم ہوتی ہے، لیکن جب ایک مرتبہ گھر سے قدم نکال دیا اس کے بعد حیا شرم جاتی رہتی ہے. پھر وہ مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہاتھ ملانا، بے محابہ گفتگو کرنا، اور پھر تنہائی میں ملنا جلنا، یہ سب سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے یہ قوانین ہیں، اس زمانے کی ترقی کے ذریعہ ہی. ابھی آج ہی ایک بیٹا اور ماں میرے پاس آئے، اور ابھی پچھلے کچھ دو چار مہینے پہلے ان کا نکاح ہوا تھا لڑکے کا، لیکن وہ بےچارا بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جی میں کیا کروں، وہ لڑکی جو ہے وہ دبئی چلی گئی، ہم سے کہا کہ صرف ویسے گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، وہاں جا کے نوکری کر لی، اب کہتی ہے کہ میں تو نوکری کروں گی، میں یہاں نہیں آتی، تم نے آنا تو میرے ساتھ آ جاؤ. اور اس نے کہا میں اپنی ماں کو کیسے چھوڑ دوں. تو بہرحال بہت سارے مسائل ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ والدین کی طرف سے چونکہ شے ملتی ہے، تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کفالت کا ذمہ دار تو مرد کو قرار دیا ہے، عورت کو رکھا ہی نہیں ہے. مجبوری کا معاملہ دوسرا ہے، اس میں پھر احکام معلوم کیے جا سکتے ہیں، بہرحال اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ بے حیائی کے کاموں سے بچیں، اپنی بچیوں کو خاص طور پر اس سلسلے میں تربیت دیں، ان کو شروع سے ان کے لباس کا، ان کا اٹھنے بیٹھنے کا، اس کا خیال رکھیں. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، ویسے تو اب بے حیائی ہر جگہ ہی ہے، کیا مکہ اور مدینہ اور کیا سعودی عرب اور کیا پاکستان، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو بچانا چاہتے ہیں وہ امریکہ میں بھی الحمدللہ رہ کر پورے لباس کے ساتھ رہتے ہیں، لندن میں رہتے ہیں، پیرس میں رہتے ہیں، لیکن وہ ماشاءاللہ پورے لباس کے ساتھ رہتے ہیں، پورا پردہ کرتے ہیں، عورتیں بھی پردہ کرتی ہیں مسلسل، اور نہ کرنا چاہے کوئی تو مکے اور مدینے میں بھی کوئی نہیں کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ جسے اپنی دین کی سمجھ دے دے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. تو اس لیے اصل بات یہی ہے کہ ہمیں شروع سے اس کی عادت ڈالنی چاہیے. میں نے پہلے ہی بات عرض کی تھی، مکہ معظمہ میں ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کے ہاں جب جانا ہوتا تھا 1984 کی بات کر رہا ہوں، تو ان کے یہاں چھوٹی بچی تھی ایک، اور وہ بچی اتنی چھوٹی تھی 4 سال کی 5 سال کی، لیکن انہوں نے شروع سے ایسی تربیت کی کہ مردوں کے ساتھ کھانا تک بھی نہیں کھاتی تھی. یعنی اس بچی کو ہم کبھی کہتے تھے کہ بھئی ہمارے ساتھ آ کے کھانا کھا دو، تو کہتی لا انا خرما، یعنی یہ لفظ کہتی تھی کہ میں لڑکی ہوں، میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی. تو یہ تربیت کی بات ہے کہ جب شروع سے ایسی تربیت دی جائے گی تو وہ بچیاں بڑی ہوں گے کیسے کھا سکتی ہیں جب بچپن میں نہیں کھاتی. تو الحمدللہ وہ اللہ کا شکر ہے، آج بچوں کی ماں ہے وہ، کئی 2-3 بچوں کی ماں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شروع سے ایک تربیت ہوئی، اس تربیت کے اعتبار سے اس بچی میں حیا پیدا ہوتی ہے. تو یہ والدین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچیوں کو حیا سکھائیں. عام طور پر ہم نے دیکھا کہ بچیاں گھروں سے باہر آتی ہیں اور ہمارے دوست احباب آتے ہیں تو وہ سلام بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی ملواتے ہیں کہ بھائی ہاتھ ملواؤ. تو بچیوں کے سلسلے میں خاص طور پر تربیت دینی چاہیے کہ بیٹا سلام تو کر لو لیکن ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں، تاکہ انہیں شروع سے یہ بات یا عادت ہو کہ مردوں سے ہاتھ نہ ملائے، چاہے وہ ابھی بچیاں چھوٹی ہی کیوں نہیں ہیں، بے شک چھوٹی ہیں اور ابھی ہاتھ ملانے میں کوئی خدا نہ کرے گناہ نہیں ہے، لیکن تربیت کی بات ہے. اگر آپ ابھی سے تربیت کریں گے تو انشاءاللہ جب یہ بچیاں بڑی ہوں گی تو آپ کے لیے پھر خوشیوں کا ذریعہ بنے گی، پھر آپ کو راہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، کیونکہ حیا نصف ایمان ہے. اور عورت کے لیے خاص طور پر اگر حیا نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کے لیے فرمایا، اس میں مرد بھی شامل ہیں عورتیں بھی شامل ہیں، کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. اور اس جگہ فرمایا کہ اذا فاتك الحیاء ففعل ما شئت، جب تیری حیا رخصت ہو جائے تو تیرا جو جی چاہے کر. حیا ہی تو ہوتی ہے، چھوٹے بڑے کی حیا ہوتی ہے. پہلے زمانہ تھا کہ جو ہے وہ بچے اپنے باپ کے سامنے ننگے سر نہیں آتے تھے, اپنے بڑوں کے سامنے نہیں آتے تھے, سگریٹ نہیں پیتے تھے, اور اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے جام نوشی ہوتی ہے, باپ کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی جاتی ہے, بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں. اس قسم کے ڈرامے اور فلمیں دیکھی جاتی ہیں کہ جو انسانیت سوز ہے, شرم محسوس ہوتی ہے انسان کو, لیکن آج کل پورے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے سب کام کیے جاتے ہیں, اور چونکہ حیا چلی گئی دل سے تو اب جو چاہے انسان کرے. تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں خاص طور فرمایا قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ تعالیٰ فحشا کا, گندی باتوں کا, بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں کرتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ پر وہ بہتان باندھتے ہو جو اللہ کہتے نہیں, یعنی اللہ نے جو نہیں کہا تو وہ کہتے ہو. قل امر ربی بالقسط, میرے رب تو حکم کرتا ہے انصاف کا, عدل و انصاف کرو. اور آگے پھر مزید احکامات ہیں. اس سے جو اگلا رکوع ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا, میں ایک خاص بات ذکر کی گئی ہے. اتفاق سے آج وہ آیتیں بھی تلاوت کی گئی ہیں جس میں عہد الست کا ذکر ہے. عہد الست کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں اللہ رب العزت نے جو عہد لیا تمام روحوں کو جمع کر کے, اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے یہ عہد لیا کہ جب میرے نبی آئیں گے تو تم ان کی بات مانو گے, ان کی مدد کرو گے. چنانچہ انسانوں نے یہ وعدہ کیا, اور ساتھ میں اللہ نے یہ عہد بھی لیا تھا کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا, ان سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں, یہ ہم سب نے عہد کیا تھا. لیکن بہت سے لوگ اس عہد کو بھول گئے. اللہ کے جو نیک بندے ہیں البتہ ان کو یہ عہد یاد رہا. قالوا بلا, کو بھول نہ پائے یہ اہل دل, ہاں اس طرح کہا تھا نہیں کہ نہیں رہے. ہمارے ایک شاعر ہیں, انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ قالوا بلا کو بھول نہ پائے یہ اہل دل. اہل دل سے مراد ہے اللہ والے, کہ اللہ والے بلا کو نہیں بھولے. جو انہوں نے کہا تھا نا کہ قالوا بلا, ہاں اے رب آپ ہمارے رب ہیں, یہ اس طرح سے کہا تھا انہوں نے, ہاں اس طرح کہا تھا نہیں کہ نہیں رہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنا دے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دو آیتیں یہاں پر ایسی ہیں جس میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے عہد الست کو بھلا دیا, اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ لیا تھا اس کو بھول گئے. تو ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا, جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, واستکبروا عنہا, اور ان سے انکار کیا, لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے, ولا يدخلون الجنہ, اور نہ جنت میں داخل ہوں گے, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. یعنی جس طرح اونٹ جو عظیم الجثہ جانور ہے وہ اونٹ کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا, ایسے ہی ان لوگوں کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ, یہ مجرموں کا بدلہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے جنازے میں گئے اور قبرستان میں آپ بیٹھ گئے. ابھی کچھ دیر تھی, قبر تیار ہو رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے, آپ کے سامنے صحابہ اکرام بھی بیٹھ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزع کے عالم کو بیان فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان پر جب نزع طاری ہوتا ہے تو اللہ کے جو نیک بندے نیک فرشتے ہیں وہ ان کی جان قبض کرنے کے لیے, روح لینے کے لیے آتے ہیں, تو وہ سفید چہرے کے ہوتے ہیں اور جنت سے لباس بھی لے کے آتے ہیں, اور وہ آ کر پہلے اس شخص کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں, اسے آخرت میں جانے کی رغبت دلاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. قرآن مجید میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ سے ان سے کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئن, تو یہاں دنیا میں کہاں پھنسا ہوا, نکل یہاں سے, اللہ تعالیٰ کی طرف چل, اللہ کی جو ہے وہ ایسی چیزوں کی طرف کہ جو اللہ نے تیرے لیے راحت کی چیزیں رکھی ہیں, اس کی طرف نکل. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب جنت کی باتیں وہ سنتی ہے روح, تو اس طرح سے جلدی سے نکلتی ہے جسم سے جیسے مشک کو اگر اوندھا کر دیا جائے تو پانی نکل جاتا ہے بھلل بھلل کر کے, اور اس میں پانی کا ایک قطرہ باقی نہیں رہتا. اس طریقے سے اس کی جو روح ہے وہ نکل جاتی ہے تیزی کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے. اس کے بعد اس کو جنت سے لائے ہوئے لباس میں لپیٹا جاتا ہے, اور لپیٹ کر وہ فرشتے تیزی کے ساتھ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. راستے میں فرشتے ملتے رہتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون, کس کی کون سی پاک روح ہے اور کون سا پاک نفس ہے یہ. تو وہ جو بہترین نام ہوتے ہیں ان ناموں سے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ فلا شخص یہ, تو وہ اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہ جنت کے جو داروغہ ہیں آسمانوں کے, وہ پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے, تو وہ بتاتے ہیں اچھے سے اچھا نام لیا جاتا ہے. تو پہلے آسمان, پھر دوسرے آسمان, یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر وہ پہنچتی ہے روح. اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اس کو تم اعلی علیین میں لے جاؤ. اور پہلے جو ہے اس کو واپس, یعنی کہا جاتا ہے کہ واپس جو ہے وہ پہنچا دو قبر میں, اور پھر اس کو اعلی علیین میں لکھ دو. چنانچہ وہ قبر میں لوٹائی جاتی ہے اپنے جو لاش جہاں پڑی ہوئی ہوتی ہے, اور پھر وہاں آ کر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں من ربو کا, من دینوں کا, من نبیوں کا, یہ جو سوالات ہیں وہ سب کرتے ہیں, اور اس کے جواب وہ صحیح صحیح دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا, لہذا اس کے لیے جنت کا لباس اسے پہنا دو, جنت کے فرش بچھا دو, اور جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو جہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کو آتی رہیں, اور وہ پھر آرام سے لیٹا رہتا ہے قیامت تک آرام سے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر بدبخت آدمی ہوتا ہے کوئی, وہ لوگ جن کا ذکر اس آیت میں کیا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها, آیتوں کو جھٹلاتا ہے, اللہ کی بات نہیں مانتا, احکامات کو نہیں مانتا, تو فرمایا کہ اس کے لیے فرشتے آتے ہیں جو سخت چہرے والے ہوتے ہیں, اور اس طریقے سے اس کی جان نکالتے ہیں کہ جس طرح کانٹے دار کوئی شاخ اگر ہو کانٹوں کی اور اون میں وہ پھنس جائے اور اس کو کسی طریقے زبردستی زور سے کھینچا جائے, تو جس طریقے سے اون اس میں لپٹ جاتی ہے اور بڑی مشکل سے اس کو کھینچا جاتا ہے, اس طریقے سے اس کی جو ہے وہ روح کو نکالا جاتا ہے اور نکال کر ایک گندے بورے کے اندر اس کو لپیٹا جاتا ہے, اور اسے لے کر وہ چلتے ہیں, اور راستے میں پھر فرشتے اس سے ملتے رہتے ہیں, تو وہ جو بدترین نام اس کا ہوتا ہے دنیا میں اس ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بدبخت کی روح ہے. یہاں تک کہ آسمان کا دروازہ جو ہے کھٹکھٹایا جاتا ہے, لیکن اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا, اور کہا جاتا ہے کہ اس کو پھینک دو, اس کو سجین میں لکھ دو, سجین میں, اور ساتھ میں اس کو قبر میں پہنچا دو. جب یہ قبر میں پہنچتی ہے وہاں پر پھر فرشتے آتے ہیں اور اس سے بھی وہ سوال و جواب کرتے ہیں, تو ہر ایک کے بارے میں کہتا ہے ہاں ہاں انا لا ادری, ہاں ہاں انا لا ادری, افسوس مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے, میرا دین کیا ہے, میرے نبی کون تھے, کسی کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بدبخت نے جھوٹ بولا, اس نے عمل نہیں کیا باتوں پر, اب اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو, اور اس کے لیے جو ہے وہ جو بھی عذاب کی صورتیں ہو سکتی ہیں وہاں پر کر دی جاتی ہے. تو بہرحال یہ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہ جو آیتیں ہیں اس کا مصداق وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا, واستکبروا عنہا, اور ان آیتوں کا انکار کیا. لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے, ولا يدخلون الجنہ, اور نہ جنت میں داخل ہوں گے, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط, یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے. اور آگے فرمایا کہ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش, ان کا اوڑھنا بچھونا سب جہنم ہوگا. اللہ تعالیٰ نام معاف کرے, یعنی ان کو پھر ہوگا یہ کہ جو قبر ہوگی اس کی وہ بھی جہنم بن جائے گی اس کے لیے. تو جہنم کے اندر مہاد اور غواش, غاش غواش کہتے ہیں ڈھانپنے والی چیز کو, اور مہاد کہتے ہیں بچھانے والی چیز کو. تو گویا دوسرے لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ اس کا اوڑھنا بچھونا سب جہنم ہی ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور آگے فرمایا کہ لیکن جو لوگ ایمان لائے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها, جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. اب یہاں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آئے کہ بھئی عمل اللہ تعالیٰ ایسے بتا دے جو ہم کر نہ سکیں, فرمایا کہ نہیں, ہم نے تمہارے دین کو آسان کیا. لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم نے کسی نفس کو تکلیف نہیں دی مگر اس کی وسعت کے مطابق. اگر تم سفر میں ہو, اگر تم بیمار ہو, اگر تمہیں عذر ہے, ہم نے تمہارے ان چیزوں کا بھی رعایت کی ہے, یعنی ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے تمہیں اعمال کرنے کا حکم دیا ہے. اگر بیمار ہے روزہ نہ رکھو بھائی, اگر معذور ہے کھڑے ہو کے نماز نہیں کر پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لو بھائی, اگر عذر ہے تو تیمم کر لو بھائی. تو بہت ساری چیزیں احکام میں ہمارے سہولتیں ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے, لا نکلف نفسا الا وسعها, ہم نے کسی نفس کو تکلیف نہیں دی مگر اس کی وسعت کے مطابق. اولئک اصحاب الجنہ, یہ لوگ اصحاب الجنہ ہیں, جنت والے ہیں, اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور آگے فرمایا کہ چونکہ دنیا میں رہتے ہوئے اہل ایمان کے دل میں بھی آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, کبھی کسی کے دل میں بغض آ جاتا ہے, حسد آ جاتا ہے, لازمی بات ہے کہ یہ کفر تو اگرچہ نہیں ہے لیکن بری باتیں ہیں, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم یہ کریں گے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلْ، ہم ان کے دل سے ان تمام چیزوں کو نکال دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب جو پل صراط ہے اس پہ پل صراط پر انسان چلے گا، اس کا جو آخری حصہ ہے اس میں ان لوگوں کو روک دیا جائے گا، یعنی اس سے پہلے جو منافقین ہوں گے وہ بھی جہنم میں جا چکیں گے، کافر بھی جہنم میں گر جائیں گے، لیکن اہل ایمان جب یہاں تک پہنچیں گے جو آخری حصہ ہے، تو وہاں ان لوگوں کو روک لیا جائے گا کہ دنیا میں جن میں آپس میں لڑائی تھی، جھگڑے تھے، دلوں میں کچھ کھوٹ رہ گیا تھا، تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں ایک چشمہ ہے پانی کا، کہا جائے گا کہ بھائی اس سے غسل کر لو، اور جیسے ہی وہ غسل کریں گے تو ان کے دل پاک صاف ہو جائیں گے اور ان کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں رہے گا، آپس میں کوئی جو ہے وہ تھوڑا بہت بھی کینہ یا حسد یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ امید ہے مجھے میں اور حضرت طلحہ اور زبیر انہی لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کے دلوں میں اگر کچھ تھوڑا بہت ہوئے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے سے پہلے ان دلوں کو صاف فرما دیں گے، کیونکہ دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ وہ معاملات پیش آئے کہ آپس میں لڑائیاں بھی ہوئیں، جھگڑے بھی ہوئے، جنگیں بھی ہوئی، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے کہ جنت میں داخلے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف فرما دیں گے. تو یہاں پر فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلْ، ہم ان کے سینوں سے ان تمام برائیوں کو، کھوٹ کو نکال کے باہر کر دیں گے. اب چاہے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ صورت ممکن ہے کیونکہ وہاں پر پائی پیسہ تو چلے گا نہیں، ریال اور ڈالر تو کام نہیں آئیں گے، وہاں تو اعمال کام آئیں گے، تو بعض اوقات یہ ہوگا کہ اچھے اعمال دوسرے کو دے دیے جائیں گے یا دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر وہ اپنے گناہوں کو بھگت کر پھر جنت میں داخل ہوگا، اس صورت تو یہ بھی ہے، اور اللہ اس پر بھی قادر ہیں کہ ان تمام صورتوں سے ہٹ کر ویسے ہی ان کے دل کو صاف ستھرا کر دیں اور کہیں کہ اچھا اب جنت میں داخل ہو جاؤ. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جب جنت میں چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائی، کیونکہ اپنی طاقت سے تو کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جائے گا. وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، ہم ہدایت پانے والے ہرگز نہیں تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. کیسی عمدہ بات کہی، وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم ہدایت پانے والے ہرگز نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل و اللہ سے دعا بھی کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اہل ایمان میں شامل فرمائے. ہم تو اس کے قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم استحقاق تو کچھ رکھتے ہی نہیں، محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے جس کی ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما دیں گے، کرم فرما دیں گے. الحمدللہ اس نے اپنے فضل خاص سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور اچھے اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرما رہے ہیں، تو یقیناً امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت سے بھی محروم نہیں فرمائیں گے. لیکن بہرحال آدمی اپنے آپ کو استحقاق نہ سمجھے اپنا، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جانے کے جو کچھ عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو اور تمام مسلمانوں کو یہ دولت عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے وہ کام لے لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں. اے اللہ بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے قرآن مجید کو قبول فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے جو صحیح صحیح پڑھا جاتا ہے اسے قبول فرما. اے اللہ بھول چوک ہو جاتی ہے اسے معاف فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.